وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہر مومن بندہ اور مومن عورتیں ان کی یہ خواہش اور یہ تمنا کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے کم سے کم اپنے اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے چاہے عملی زندگی کچھ بھی ہو زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا بھی ہو مگر اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاؤں پروردگار نے محبوب ہونے کا ایک راستہ بتایا دو چیزیں ہیں ایک ہے توبہ اور ایک ہے اچھی طرح طہارت توبہ اور طہارت کو اللہ نے اپنے محبوب ہونے کا ذریعہ بنا دیا طہارت سے مراد طہارت کے چار درجے ہیں طہارت کی چار قسمیں ہیں طہارت کی چار صورتیں ہیں کم سے کم اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے طہارت کے تین درجے طہارت کا تین درجہ حاصل کرنا ضروری ہے نمبر ایک ہمارے جسم سے جسم کا ظاہری نجاستوں سے پاک و صاف رکھنا پیشاب پاخانہ اسی طرح اور دوسری نجاستیں اور ناپاکی اس سے اپنے بدن کو اپنے کپڑے کو پاک رکھنا یہ ظاہری طہارت کہلاتا ہے ظاہر ہے کپڑے اگر ناپاک ہوں بدن اگر ناپاک ہو تو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا تو ظاہری پاکی یہ پہلا درجہ ہے نمبر دو اپنے ظاہر جسم کا گناہوں سے پاک و صاف رکھنا یہ بھی طہارت میں شامل ہے طہارت کا دوسرا درجہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے مگر اس طہارت کا مطلب یہ لینا کہ صرف ظاہری جسم اور ظاہر بدن اور صرف گھر کو صاف رکھنا یہ نہیں بلکہ ظاہر جسم کو اپنے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے بچانا گناہوں سے پاک رکھنا یہ بھی طہارت کا دوسرا درجہ ہے اور نمبر تین اپنے باطن کو اپنے قلب و روح کو گناہوں سے بچا کے رکھنا یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہے عامتاً طہارت کے پہلے درجے پر تو ہر ایک کی نظر ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے ہی پڑھایا جاتا ہے طہارت کے مسائل پاکیزگی کے مسائل نمبر دو عامتاً بیانات وغیرہ کے ذریعے ہم سنتے ہیں تو ظاہر جسم کے گناہوں سے طہارت اور پاک رہنے کا خیال بھی رہتا ہے کہ ہماری زبان کذب کی بنا پر جھوٹ کی بنا پہ ناپاک نہ ہو کان ہے آنکھ ہے تو ظاہر جسم سے جو گناہ ہوتے ہیں جس سے ظاہر جسم ہمارا ناپاک ہوتا ہے اس کی طہارت کی طرف بھی عام متن خیال اور دھیان جاتا ہے لیکن طہارت کا تیسرا درجہ کہ ایسی طہارت کہ جس طہارت کا اثر انسان کے قلب پر انسان کی روح پہ پڑتا ہے ایسی طہارت کی طرف عام متن ذہن نہیں جاتا وہ طہارت کیا ہے باطنی بیماریاں اندر کی خرابی اندر کے امراض جس کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں جس کو گندے اخلاق اندر کے کہتے ہیں، اس سے اپنے باطن، اپنے قلب، اپنے روح کو پاک رکھنا یہ بھی باطنی طہارت ہے. اور جس طرح نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے ظاہری طہارت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہم نماز میں داخل ہوں تو ہمارے لیے نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ظاہری نجاستوں سے پاک ہو. اسی طرح اللہ کی محبت، اللہ کی تجلی، اللہ کا نور، اللہ کی معرفت دل میں داخل ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کا دل، دل کی نجاستوں سے پاک اور صاف ہو. اس سے اندازہ لگائیں کہ باطن کی گندگی کا دور کرنا اسی طرح فرض اور ضروری ہے جس طرح ظاہر کی نجاستوں کا دور کرنا فرض اور ضروری اور لازم ہے. بلکہ جب باطن گندا ہوگا، دل گندا ہوگا، تو اس میں انسان کے نیتوں کی خرابی ہوگی، اور دل کی گندگی سے انسان کن کن چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، کیسے کیسے نقصان میں پڑ جاتا ہے جس کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک یہودی چل رہا تھا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے تھیلے میں 3 روٹی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی سے پکڑا دیا کہ تم میں رفیق سفر بنے ہو، 3 روٹی ہے، اس تھیلے کو سنبھال کے چلنا. وہ یہودی چلتا رہا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرنے لگے. اب اس کی دل کی خرابی دیکھیں کہ اس نے اس میں سے ایک روٹی نکالا اور کھا لیا. یہ کھانا بلا اجازت کے دل کی خرابی کی پہچان. لیکن اس سے بڑی دل کی خرابی یہ کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھائی اس میں 3 روٹی تھی، 1 کہاں گئی، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس میں 3 تھی بھی یا نہیں تھی، اور اگر 3 تھی تو 3 کہاں گئی، مجھے نہیں معلوم. اب دیکھیں ذرا تھوڑا آگے چلے، تو آگے چلنے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے سونے کی 3 اینٹ عطا فرمائی، سونے کی 3 اینٹ. اب جب سونے کی 3 اینٹ ملی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں. تو کہا کہ 2 روٹی، 1 روٹی ہم نے کھائی، 1 تم نے کھائی، تو سونے کی 1 اینٹ میرے لیے اور سونے کی 1 اینٹ تیرے لیے، اور 3 اینٹ اس کے لیے جس نے 3 روٹی کھائی. اب دیکھیں دل کی خرابی، اس نے کہا کہ 3 روٹی تو میں نے کھائی ہے، اب کھل گیا. اب دیکھیں 3 خرابی دل کی آئی یہاں پر، کہ دل جب خراب ہوا تو 3 جگہوں پہ خرابی ظاہر ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دل کی خرابی مبتلا ہو، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں یہاں سے جدا ہو جاتا ہوں. 4 خرابی دل کی کہ ایک اللہ کے نبی کی صحبت کو اس نے چھوڑ دیا، اور اپنے دل کی خرابی کی بنا پر وہ اسی پر مگن ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑا، اور وہاں سے وہ 3 سونے کی اینٹ دے کر چل پڑا. آگے بڑھا تو اتفاق سے 3 چور آ رہے تھے. ان چوروں نے دیکھا کہ اس کے پاس تو سونے کا ذخیرہ ہے، لہذا 3 نے پکڑا اور پکڑ کے اسے ذبح کر دیا. اب دیکھیں آپ دل کی خرابی کی بنا پر سزا کیسی ملی. چلیے اب جب 3 چوروں نے دیکھا کہ ہمیں تو سونے کی 3 اینٹ مل گئی، لہذا انہوں نے طے کیا کہ اب ذرا اس کو تھوڑا سا بیچا جائے اور کچھ بازار سے جا کر کچھ خرید کر کھانے کا لایا جائے. تو 2 بندے وہیں ٹھہرے اور 3 بازار گیا کھانا لینے کے واسطے. اب یہ دل کی خرابی دیکھیں، 3 ساتھ نکلے ہیں ایک ہی مقصد سے، مگر دل کی خرابی کا حال کہ جب وہ بازار پہنچا تو اب اس کے دل کی خرابی ظاہر ہوئی. اس نے سوچا کہ جو کھانا ہم نے خریدا ہے اس میں اگر ہم زہر ملا دیں تو ہمارے 2 ساتھی جو سونے کی 3 اینٹ لے کر بیٹھے ہیں، ہم اس کو یہ کھانا دے دیں گے اور یہ زہر ملا ہوا کھانا وہ دونوں کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، لہذا سونے کی 3 اینٹ ہماری ہو جائے گی. تو 3 ساتھیوں میں سے جو ایک ہی مقصد سے نکلے تھے، یہاں دل کی خرابی دیکھیں کہ وہ گیا کھانا لینے کے واسطے اور دونوں ساتھیوں کے مشورے سے گیا، لیکن بات یہ بنی کہ اس کے دل کی خرابی ہوئی، اس نے زہر خریدا اور کھانے میں اس نے زہر کو ملا دیا. اب جب زہر ملا ہوا کھانا یہاں آیا تو راستے میں, ابھی وہ راستے میں تھا کہ ان دونوں کے دلوں کی خرابی دیکھیں, کہ ان دونوں نے یہ سوچا کہ وہ تیسرا کھانا لینے گیا ہے, اگر وہ آ گیا تو ہم تینوں کو ایک ایک سونے کی اینٹ ملے گی, لہذا ایسا کیوں نہ کریں کہ اس ساتھی کو آتے ہی قتل کر دیں تاکہ ایک کم سے کم مر جائے, ختم ہو جائے, تو یہ تینوں اینٹیں ہم دونوں کے درمیان ڈیڑھ ڈیڑھ کر کے تقسیم ہو جائے گی. اللہ اکبر. جب دل کی خرابی آتی ہے اور دل میں طہارت و پاکیزگی نہیں ہوتی تو دل میں کیسے کیسے گندے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں. اب وہ بندہ زہر ملا ہوا کھانا لاتا ہے اس امید پر کہ ہمارے دونوں ساتھی کھائیں گے اور وہ مریں گے اور تینوں اینٹ ہماری ہوگی, اور یہ دونوں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ آئے گا, ہم اسے قتل کریں گے اور یہ تینوں اینٹ ہم دونوں کی ہوں گی. چنانچہ جیسے وہ کھانا لے کر آیا, آتے ہی دونوں چوروں نے اپنے تیسرے ساتھی کو پٹکا, زمین پہ گرایا اور اسے وہیں قتل کر دیا. اب وہ پہلا بھی وہیں پڑا, دوسرا بھی یہاں پڑا ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا اب چلو ہم مطمئن ہو گئے, اب پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم چلیں گے اپنے گھر. جب ان دونوں نے کھانا کھایا تو زہر ایسا کہ دونوں نے کھاتے ہی وہیں پر جان دے دی اور دونوں زمین پہ گر گئے. آپ دیکھیں چار انسانوں کی موت اس طرح دل کی خرابی پر ہوئی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آ کر ساری داستان سنائی کہ بتائیں کہ یہ چاروں کے چاروں کی موت اس طرح سے ہوئی. جب دلوں میں خرابی آتی ہے تو انسان موت تک پہنچتا ہے اور کہاں تک گر جاتا ہے, اور جب دل کی طہارت ہوتی ہے, دل کی پاکیزگی ہوتی ہے, تو بھی انسان جانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے, مالوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے, انسانیت کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. جبکہ انسان کا دل طہارت سے لبریز ہو, دل میں پاکی اور صفائی ہو, گندے اخلاق سے اللہ کی محبت و معرفت سے دل بھرا ہو. حضرت ایک ہی زمانے میں تین بڑے اللہ کے ولی تھے, ایک کا نام حضرت شیخ شبلی اور دوسرے کا نام جنید بغدادی اور تیسرے کا نام شیخ ابو الحسن نوری. یہ تینوں اللہ کے بڑے ولی اور برگزیدہ بندے ایک ہی جگہ رہتے تھے. کسی نے بادشاہ کو جا کے سمجھایا بجھایا اور ان کے خلاف باتیں کی اور یہ کہا کہ یہ تینوں جو ہیں یہ بددین ہیں, یہ تینوں بددین ہیں, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, اسرار و حکم کی باتیں کرتے ہیں, باطن کی باتیں کرتے ہیں, اوپر کی باتیں کرتے ہیں, یہ لوگ بددین ہیں اور یہ بددینی کو پھیلا رہے ہیں. بادشاہ اس زمانے کے ہوا کرتے تھے کہ جو وزیر نے کہہ دیا, جو اس کے مشیر نے کہہ دیا, جو درباری نے کہہ دیا, بس اسی کی بات کو مان لیا. چنانچہ اس بادشاہ نے تینوں کے بارے میں قتل کا فیصلہ کر دیا کہ ان تینوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں فساد پھیلے گا, بددینی پھیلے گی, لہذا تینوں کو قتل کر دیا جائے. اب تینوں کے تینوں آئے, شیخ ابو الحسن نوری اور شیخ شبلی اور جنید بغدادی. جب جلاد آگے بڑھا قتل کرنے کے لیے تو دوڑتے ہوئے شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور یہ فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے قتل کر دو. حیران ہوا کہ ہر انسان قتل سے بچتا ہے اور یہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے پہلے قتل کرو, کیا وجہ؟ تو جلاد سے اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تینوں کو قتل کرنے والے ہیں اور بادشاہ کا آرڈر ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے قتل کرو تاکہ جتنی دیر مجھے قتل کرو گے اتنی دیر ہمارے ان دو ساتھیوں کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا. جتنا پہلے مجھے قتل کرو گے اتنی دیر کم سے کم ان دو ساتھیوں کو زندہ رہنے کا موقع ملے گا, اور اتنی دیر یہ اللہ کے دونوں بندے اللہ کا ذکر کر لیں گے, اللہ کی یاد کر لیں گے. تو میں پہلے قتل ہونا چاہتا ہوں, قتل تو ہونا ہی ہے, لیکن میں پہلے اس لیے قتل ہونا چاہتا ہوں تاکہ جتنی دیر میرے ساتھ لگے اتنا وقت بچے, اور اس بچے ہوئے وقت میں ان دونوں کو موقع مل جائے زندگی کا, حیات کا, اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کا. جب جلاد نے سنا تو حیران ہو گیا, اس نے قاضی سے کہا تو قاضی نے کہا اچھا میرے پاس لے کر آؤ. اب جب قاضی کے پاس گئے اور قاضی نے سوالات کیے تو پتا چلا کہ یہ بددین نہیں ہے, یہ تو بڑے دیندار لوگ ہیں, بڑے صالح پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں. بادشاہ کو پتا چلا تو پھر بادشاہ نے اپنی ندامت اور شرمندگی ظاہر کی اور معافی چاہی, اور معافی چاہنے کے بعد تینوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ واپس لوٹایا. آپ ذرا ان دونوں واقعے پر ایک نگاہ ڈالیے
کہ پہلے دل کی خرابی ہے، دل کی گندگی اور دل کی ناپاکی ہے، تو چار چار انسانوں موت کے گھاٹ اترتے ہیں، اور یہاں دل کی پاکیزگی ہے، دل میں وسعت ہے، دل میں صفائی اور ستھرائی ہے، تو قتل کے دہانے تک پہنچ کر بھی اللہ رب العزت اس دل کی پاکیزگی کے برکت سے تینوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی، دلوں کا گندے خیالات سے پاک رکھنا، دل کی نجاستوں سے دل کا پاک رکھنا، یہ انسان کی حیات کا ذریعہ ہے، اور جیسے انسان بسا اوقات دنیا میں بچتا ہے، اسی دل کی پاکیزگی اور طہارت سے انسان اپنے قبر اور اپنے محشر میں بھی محفوظ رہے گا۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھیں انسان کا جو دل ہے وہ پرندوں کی طرح ہے اور پرندوں کے پر کی طرح ہے، جس طرح پرندوں کے پر کو کسی ایک جانب ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کے دل کو بھی کسی ایک جانب ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ انسان بشر ہے اور اس میں شر بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، اس میں نسیان بھی ہے، تو کبھی دل کے پردے پر، کبھی دل کے پردے پر کبھی کچھ اور خیال، اور کبھی دل کے پردے پر کبھی کچھ اور خیال۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ دل کے پردے پر اگر غلط قسم کی باتیں آ جائیں تو پھر انسان اپنی تھوڑی دیر میں اپنی نیتوں کو بدل کر، اپنے ارادے کو بدل کر، اپنے جذبات کو بدل کر اپنا معاملہ اپنے اللہ سے درست کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر دل میں کوئی گندا خیال آ گیا، کوئی مذموم اخلاق دل میں آ گئے، کوئی گندی باتیں دل میں آ گئی، کوئی برا ارادہ دل میں آ گیا، اب وہ دل سے مٹ نہیں سکتا۔ نہیں، پروردگار نے ہمیں قدرت دی ہے کہ ہم اپنے دل کے جذبات کو درست کر لیں۔ اگر دل کے جذبات کو ہم نے درست کر لیا تو اچھے جذبات کے فیصلے اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس کے سامنے ایک جانور، بڑا جانور، اس جانور کا ایک بچہ تھا، اس کے دل کی قساوت تھی کہ یہ جانور ہے، اس سے کیا ہو گیا، اس نے اس بچے کو اسی بڑے جانور کے سامنے ذبح کیا۔ یوں کہیے کہ بچے کو ایک جانور جو اس کی ماں ہے، اس ماں کے سامنے اس نے ذبح کیا، یہ رحمت اور شفقت اور ترحم کے خلاف ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح کیا جائے۔ بہرحال یہ دل کی خرابی تھی، دل کی قساوت تھی، پروردگار کو اس کے دل کی قساوت پسند نہیں آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا، اس کا وہ ہاتھ بیکار ہو گیا جس ہاتھ سے اس نے اس جانور کو ذبح کیا تھا۔ ذبح کرنا جائز تھا مگر ذبح کرنے میں قساوت تھی، دل کی سختی تھی، اللہ کو یہ دل کی سختی پسند نہیں آئی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور ہاتھ اس کا معروف اور بیکار ہو گیا۔ مگر پھر اس کو خیال آیا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا، ہمارے دل کی قساوت ظاہر ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد کہیں بیٹھا تھا درخت کے نیچے، اچانک ایک چھوٹا سا بچہ چڑیے کا گھونسلے سے نیچے گرا اور نیچے تڑپنے لگا۔ محسوس ہوا کہ یہ بچہ پریشان ہے اپنے گھونسلے میں جانے کے لیے، تو اس بندے نے اپنے کام کو چھوڑا اور کام کو چھوڑ کر بڑی محبتوں کے ساتھ اسی پرندے کو اس نے ہاتھ میں اٹھایا، اور ہاتھ میں اٹھا کر بڑی محبتوں کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ درخت پہ چڑھا اور گھونسلے میں جا کے اس کو رکھ دیا۔ گھونسلے میں اس کا رکھنا تھا کہ پروردگار نے اس کے بیکار ہو جانے والے ہاتھ، اس کے شل ہونے والے ہاتھ کو اللہ نے درست فرما دیا۔ یہ کیا ہے؟ پہلے دل کی خرابی کا اثر ظاہر ہوا اور بعد میں پھر دل کی اچھائی کا اثر ظاہر ہوا۔ مگر یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دل کے رخ کو اور اپنے دل کے زاویے کو اور اپنے دل کے نظریے کو اس نے درست کر لیا، تو پروردگار کی طرف سے بھی اس کا معاملہ درست ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم اگر اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیں، اور طہارت کا جو تیسرا درجہ ہے کہ باطن، قلب اور روح گناہوں سے پاک و صاف رہے، اگر یہ صاف نہ رکھ سکے مگر آئندہ اگر ہم اس میں ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے باطن کو باطنی گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا عزم کرتے ہیں، تو اللہ اس کا اثر ضرور ظاہر فرمائے گا۔ دل کے اثرات کو دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان میں چھ باتیں، جس انسان میں چھ باتیں ہوں گی وہ چھ باتوں سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ ان چھ باتوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، انسان کے قلب سے ہے۔ پہلی بات، جس انسان کا دل شکر الہی سے لبریز ہو، شکر الہی سے بھرا ہوا ہو، وہ نعمت کی زیادتی سے کبھی محروم نہیں ہوگا، اس میں نعمت کی زیادتی ہوگی۔ مثال کے طور پہ دولت ملی، اللہ کا شکر ادا کیا، صحت ملی، اللہ کا شکر ادا کیا، یا علم ملا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے راہ علم میں لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا، یاد نہ ہوتا تھا، یاد ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان چھ چیزوں پر انسان عمل کرے تو اللہ کی طرف سے دوسری چھ نعمتیں اسے ملتی ہیں۔ پہلی بات، دل کا شکر، اگر شکر کرے گا تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور اگر انسان ہے، دنیا حالات و پریشانی سے گھری ہوئی ہے، اگر کوئی مصیبت و پریشانی آ گئی، اس مصیبت و پریشانی میں اگر کسی نے صبر کیا تو کہتے ہیں صبر کا بدلہ بلا حساب و کتاب اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کہا، صبر کا بدلہ بغیر حساب، کوئی مصیبت، جسمانی مصیبت، مالی مصیبت، بیماری کی مصیبت، نا یاد ہونے کی مصیبت، کسی طرح کی پریشانی مصیبت آئی، انسان نے صبر کیا، زبان سے شکوہ نہ کیا، آہ وغیرہ نہ کیا، تو کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو گویا صبر کا بدلہ اللہ کی طرف سے بغیر حساب و کتاب کے اجر کا ملنا۔ اور نمبر تین، جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس کے توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ پروردگار اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے، تو جس نے توبہ کیا وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی نعمت ملی۔ اور توبہ در حقیقت زبان سے نہیں بلکہ توبہ دل سے ہوا کرتا ہے۔ نمبر چار فرمایا استغفار، کہتے ہیں فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، جو بندہ استغفار کرے گا پروردگار کی طرف سے اسے مغفرت ضرور ملے گی۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ادعونی استجب لکم، جس بندے کو اللہ نے دعا کی توفیق عطا فرمائی اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اور جس بندے کو چھٹے نمبر پہ، جس بندے کو اللہ نے خرچ کی توفیق عطا فرمائی اللہ اس کا بدلہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تجھے ضرور دے گا۔ میں نے مختصر سنایا ہے کہ چھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق انسان کے اصل قلب سے ہے، خرچ کرے گا اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا تعلق قلب سے ہے، تو چھ چیزوں کا تعلق قلب سے ہے، اس کا بدل انسان کو ضرور ملتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا اپنے باطن کو پاک و صاف کریں، باطن کو پاک و صاف کرنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی ایک ایک نیکی کو بڑا بنا کر قبول فرماتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں وہ پاک پروردگار بڑا ہی شان بے نیازی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبادہ بن ثابت، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ جن کا معاملہ بڑا عجیب اور بڑی عجیب عجیب باتیں ان کے بارے میں لکھی ہیں، اختصار کے طور پہ سنیے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ ان کے گھر کی طرف گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر پاؤں سے چپل چھوٹ جاتا تو آپ اس کو نہ پہنتے، بدن سے اگر چادر گر جاتی تو آپ اس کو نہ لیتے، اتنی تیزی سے آپ جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی تیزی سے کیوں گئے حضرت سعد بن عبادہ کے گھر، تو فرمایا مجھے اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد بن عبادہ کو غسل دینے کا موقع ہمیں نہ ملے اور اس سے پہلے پہلے فرشتہ ان کو غسل دے دے۔ کیا مقام تھا! اس کے بعد پھر آپ جنازے میں چلے تو آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے واسطے تشریف لائے، اور پھر فرمایا کہ ان کی موت پر عرش کا پایا ہلنے لگا۔ مگر ان تین باتوں کو ذہن میں رکھیے، خواتین بھی اس کو ذہن میں رکھیں، اور جب قبر میں اتارا گیا، مٹی جب ڈال دی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کھڑے تھے تو آپ نے بڑے ہی درد کے ساتھ فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار پڑھا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب سعد بن عبادہ کو قبر میں ڈال دیا اور مٹی ڈال دی تو قبر نے ان کو ایسا دبوچا، ایسا دبوچا کہ ایک طرف کی پسلی دوسری پسلی سے جا ملی۔ اتنے بڑے صحابی کو کسی ایک ادنا سی ایسی بات، ایک ادنا سی ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس بنیاد پر، کسی نے کوئی اور بنیاد لکھی ہے، ایک ادنا سی بنیاد بعد میں لکھا ہے کہ اونٹ وغیرہ کے پیشاب سے بچنے کا زیادہ خیال بعض موقع پر نہیں کیا، اس کے نتیجے میں قبر نے ان کو دبوچا تھا۔ جو اتنے بڑے صحابی کا یہ حال ہو سکتا ہے کہ ظاہر کی معمولی سی نجاست سے کبھی نہیں بچ پائے تو اللہ کی طرف سے قبر میں دبوچا گیا، تو ہم اور آپ اگر ظاہری کی نجاست اور باطنی نجاست نہ بچیں تو پھر قبر میں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں باطن کے تینوں درجات نصیب فرمائے، اور طہارت کا چوتھا درجہ ہے اما سوا اللہ، دل کو اللہ کے علاوہ دوسرے تمام خیالات سے خالی رکھنا، یہ طہارت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ انسان ذکر و اذکار کی بہت پابندی کرتا ہے، جب جا کے کہیں یہ مقام انسان کو آخر میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں طہارت کے تمام درجات عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں، اللہ کے سامنے اپنی دل کی گندگی باطن کی گندگی کو سامنے رکھتے ہوئے معافی چاہیں۔
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس سادہ میں آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو رہے بس تا دم آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
آتھائیے دعا کیجیے، سوچیے اللہ ہم نے ظاہر کی نجاست کو دور کرنے کی کوشش تو کی مگر باطنی گناہوں میں ہمیشہ لتپت رہے اور اپنے آپ کو اتنا ہی پاک و صاف سمجھتے رہے۔ اللہ آپ جانتے رہے کہ میرا بندہ ہے مگر نہایت گندہ ہے، اللہ گندے کو کوئی اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا مگر تو کریم تھا اور تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں آنے دیا۔ اللہ آج ہمیں باطن کی نجاست کو سمجھنے اور طہارت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر باقی طہارت عطا فرما۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ يا الله ہم نے دیکھا رحمت کی بارش کی چند چھینٹیں سڑکوں پہ پڑتی ہیں، مولا کریم سڑکیں پاک ہو جاتی ہیں، یا اللہ ہمارا دل بھی ناپاک ہے، یا اللہ مغفرت کے چند چھینٹیں ہمارے قلب عطا فرما کر ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے، گناہوں سے پاک و صاف فرما دے۔ یا اللہ آپ نے کیسے راستے میں ہمیں لگایا جو ہم اور آپ جان رہے ہیں، مگر ہم نے مولا جتنے پاکیزے رات میں آپ نے لگایا ہے اتنے ہی ہم گندے ہو کر رہ گئے ہیں، یا اللہ ہماری گندگی کو دور فرما دے، دور فرما دے ظاہر کی گندگی کو، دور فرما باطن کی گندگی کو، دور فرما روح اور قلب کی گندگی کو، دور فرما۔ یا اللہ کسی کے بدن پہ تھوڑی نجاست لگی ہو تو ہمیں گھن ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اس کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یا اللہ آپ کے رحمت کے فرشتے، آپ کے رحمت کے فرشتے ہماری روح اور ہمارے دل کی گندگی کو دیکھ کر، اس کی بدبو کو دیکھ کر ان کو بھی گھن ہوتا ہوگا، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ ہمارے فرشتوں کے تکلیف پہنچانے کا ہم ذریعہ بن گئے، یا اللہ ہمارے باطن کو پاک فرما دے، صاف فرما دے۔ اللہ ظاہر میں ہم پاک اور صاف رہتے ہیں، سفید لباس میں ہوتے ہیں، دیکھنے والے سلام بھی کرتے ہیں، اللہ کے بڑے اچھے لوگ ہیں، مولا مگر آپ کی جان سے ہم جتنے گندے لوگ ہیں، یا اللہ ہماری گندگی کو معاف کرے، یا اللہ باقی طہارت کی ہمیں دلوں میں بیٹھا دے، دلوں کو صاف فرما دے، زبان کو صاف فرما دے، دل کو صاف فرما دے، دل کی مرادوں کو پوری فرما، ہر گھر سے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو جوان گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں زندگی کی شام کب آئے گی، کون انسان ندی میں ڈوبے گا، کون انسان سڑکوں پہ جائیں گے، دے گا اور انسان اوپر سے دل کے ساتھ دے گا. آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو اچھی موت عطا فرمانا, اپنے اپنے وقتوں کو اچھی موت عطا فرمانا, اچھی حالت بھی عطا فرمانا, جبکہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو چکا ہو اور باطن بھی پاک ہو چکا ہو. اے اللہ آپ نے ہمیں علم دین میں لگایا ہے, اللہ غریب اس علم دین کی کو ناپاک کرنے سے ہماری حفاظت کرنا ہے. اے غریب ماتا, ایک وقت میں ہمارے ہاتھوں پہ حدیث کی کتاب ہوتی ہے اور ہمارے دل میں اگر گندگی کا ناپاتی ہو تو اللہ غریب اب سے بڑھ کر گندا کون ہوگا. اے اللہ اللہ حدیث پاک کی برکت سے ہمارے ظاہر و باطن تمام کو بحال فرمائے. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.